والسلام على رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على عدائهم عداء اللہ من یوم عداوتهم الى یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس و بینات من الہدا والفرقان درود پڑھیے محمد وآل محمد ماہ رمضان ماہ نزول قرآن ہے اور نزول قرآن سے مراد فہم قرآن ہے. قرآن کا آسان ہو کر معمولی بشر کی دسترس میں آ جانا یہ نزول قرآن ہے. آرزو آپ کی خدمت میں گزشتہ دو شب سے کہ نزول قرآن چھت سے فرش پر آنے کا نام نہیں ہے یا آسمان سے زمین پر آنے کا نام نہیں ہے, سفر مکانی اور نزول زمینی و مکانی نہیں ہے, بلکہ قرآن کتاب مکنون تھا اور سوائے پاکیزہ ہستیوں کے عام لوگوں کی دسترس سے باہر تھا. انہ لقرآن کریم کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. وہ لوگ جن کے نفوس پاک ہوں, وہ لوگ جن کے ذہن پاک ہوں, وہ لوگ جن کے دل پاک ہوں, وہی قرآن کو سمجھ سکتے تھے. لیکن معمولی افراد ان کی دسترس سے باہر تھا. خداوند تبارک و تعالی نے اپنا لطف و کرم مخلوق کے شامل حال کیا اور قرآن کو آسان بنا کر, قابل فہم بنا کر, الفاظ کی صورت میں اور کتابی شکل میں قلب نورانی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا. کہ البتہ قرآن کتاب مکنون ہو یا کتاب نازل ہو, نزول یافتہ کتاب ہو, شرط یہ ہے قرآن فہمی کے لیے کہ چونکہ قرآن نور ہے, اہل بیت نور ہیں, کلام اہل بیت نور ہے, ذات خدا نور ہے, نور کے لیے اور نور کی فہم کے لیے نورانی ظرف کی ضرورت ہے. کیوں قرآن سمجھ میں نہیں آتا؟ کل بھی آخر مجلس میں سوال ہوا تھا کہ بعضوں کا یہ خیال ہے کہ قرآن سرے سے ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے. عرض کیا تھا اشتباہ ہے, یہ غلط فہمی ہے اور غلط گمانی ہے. یہ ہم یہ کہیں کہ قرآن کسی بشر کے لیے قابل فہم نہیں ہے. قرآن کو سمجھنے کی راہ میں رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ یہ ہے کہ جس ظرف کے ذریعے سے قرآن کو سمجھا جاتا ہے یا قرآن جس ظرف کے لیے اتارا گیا ہے وہ پاکیزہ نہیں ہوتا. قرآن جسم پر نہیں اتارا گیا, دل پر اتارا گیا, اور دل جب تک پاکیزہ نہ ہو, دل جب تک نورانی نہ ہو, اس میں کوئی نورانی چیز داخل نہیں ہو سکتی. دل اس وقت کہلاتا ہے کہ جب اس دل کے اندر وہی چیز ہو جس کے لیے دل بنایا گیا ہے. دل سے مراد بھی یہ پسلیوں کے نیچے فٹ پمپ نہیں ہے جس کا اکثر کوئی وال بند ہو جاتا ہے, کوئی نالی بند ہو جاتی ہے, کوئی لائن اس کی بند ہو جاتی ہے. یہ پمپ ہے خون کا جو سینے کے اندر دھڑکتا ہے ہم سب کے اندر, اور جو حیات کی علامت ہے, جس کا کام ہمارے جسم میں خون پہنچانا ہے پورے جسم کے اندر, رگوں کے اندر. اس کو اعزازی طور پر دل کہتے ہیں, آنرری دل ہے, یہ حقیقی دل نہیں ہے. دل انسان کی روح میں ہے, نہ انسان کے جسم میں ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جن کو آپ نام رکھ لیتے ہیں, ان کا کسی مشابہت کی وجہ سے نام رکھ لیتے ہیں, مثلا کمپیوٹر میں وہ مشین یا وہ آلہ جس کے ذریعے سے آپ کسی کمپیوٹر کی کوئی چیز سلیکٹ کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماؤس کہتے ہیں. اور ماؤس, ماؤس کا معنی تو سمجھتے ہیں نا صاحب, کس کو کہتے ہیں؟ چوہے کو کہتے ہیں. تو چوہا نہیں ہے وہ, اس کو کیوں چوہا کہتے ہیں؟ جو اعزازی طور پر چوہا کہتے ہیں اس کو, چونکہ چوہے کی طرح حرکت کرتا ہے لہذا اعزازی طور پر آنری چوہا ہے, حقیقی چوہا نہیں ہے. حقیقت میں چوہا وہ ہے جو بلوں میں رہتا ہے, جو بلی کھاتی ہے اور جس کے حالات آپ جانتے ہیں. بس کچھ چیزوں کو وہ حقیقی نہیں ہوتی, ان کو اعزازی طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں, یہ چوہا ہے, یہ فلاں ہے. اسی طرح یہ پسلیوں کے نیچے جو دل دھڑکتا ہے اس کو بھی اعزازی طور پر دل کہتے ہیں, حقیقی دل نہیں ہے. یہ پمپ ہے, اس کا صحیح نام اگر رکھنا ہوتا تو کیا رکھنا چاہیے تھا؟ پمپ اس کا نام رکھنا چاہیے تھا. اردو میں بھی یہ انگلش کا لفظ رہا ہے, جب پمپ کو فارسی والے اس کو, اب ممکن ہے پشتوں میں مجھے نہیں معلوم کیا کہتے ہیں, فارسی میں اس کو تلمبا کہتے ہیں, تلمبا یعنی جس کا کام خون لینا اور تصفیہ کر کے بدن کے اندر بھیجنا ہے. یہ مرکز نہیں ہے, اس احساسات کا مرکز نہیں ہے, ادراکات کا مرکز نہیں ہے, فہم اور سمجھ اور سوجھ بوجھ اس کا کام نہیں ہے. اس کا کام فقط پمپنگ ہے, خون پہنچانا ہے اعزازی طور پر, چونکہ اس کے اوپر دار و مدار ہے انسان کے زندگی کا, اس وجہ سے اس کو اعزازی طور پر دل کہہ دیتے ہیں. ورنہ یہ جو آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں دل کا تذکرہ ہے, فرمان ہے نا کہ دل مریض بھی ہوتا ہے, دل سلیم بھی ہوتا ہے. قرآن میں کئی قسم کے دل ذکر کیے ہیں, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, دل مریض ہو جاتا ہے, یا آتاہ اللہ بقلب سلیم, دل سلیم بھی ہوتا ہے, دل کے اوپر تالا بھی پڑ جاتا ہے, دل کے اوپر میل بھی چڑھ جاتی ہے. دل کی کئی حالتیں قرآن نے ذکر کی ہیں. دل پتھر کی طرح ہو جاتا ہے, پتھر سے زیادہ سخت دل ہوتا ہے. قرآن مجید نے انسانی دل کا ذکر کیا ہے کہ بعض دل پتھر سے زیادہ سخت ہوتے ہیں. اس سے مراد یہ دل نہیں ہے جو پسلیوں کے اندر ہے, یہ اتنا سخت نہیں ہوتا, یہ جیسے جانور میں ہوتا ہے انسان میں بھی ہوتا ہے, بلکہ بھینس کا دل انسان سے بڑا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے نا. تو بھینس کو نہیں کہہ سکتے صاحب دل ہے, اگرچہ اس کا دل آپ کھاتے ہیں, بھیڑ بکری کا دل آپ کھاتے ہیں, آپ پرندہ کاٹے مرغی کاٹے اس کے اندر بھی دل ہوتا ہے, اور لذیذ ترین ایک گوشت کا حصہ مثلا یا اس کے وجود کا حصہ دل ہوتا ہے. یہ انسانی دل نہیں ہے, یہ حیوانی دل ہے جو انسان میں بھی ہے, جانوروں میں بھی ہے اور انسان میں بھی ہے. یہ انسان کے لیے مخصوص نہیں ہے, جانور کاٹو اس کے اندر انسان سے بھی بہتر دل موجود ہوتا ہے. اور اس دل کا کتنا خیال رکھتے ہیں ہم, دل بیمار ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, دل کے عارضے میں مبتلا ہو گیا, یا دل کی اور پریشانیاں. آج کل تو دل کی بیماری خود ایک طبقاتی بیماری ہے, بیماریاں بھی طبقاتی ہو گئی ہیں. غریبوں کی اور بیماریاں ہیں, بڑوں کی, امیروں کی. غریب کو کھانسی ہو جاتی ہے, نزلہ ہو جاتا ہے, زکام ہو جاتا ہے, لیکن امیر کو, اس کو دل کا عارضہ ہوتا ہے, اس کا وال بند ہو جاتا ہے, اس کو شوگر ہو جاتی ہے, اس کو یہ چیزیں طبقاتی بیماریاں. اب یہ دل کی ہیں یہ سارے مسائل, اعزازی دل, آنرری دل ہے. لیکن ایک حقیقی دل, واقعی دل جو صرف انسان میں ہے, کسی جانور میں نہیں ہے. جانور کو کاٹیں, اس کے گوشت کو کاٹیں, اس کی ہڈی پسلیاں کاٹیں, اس کے دل و جگر کو کاٹیں, وہ دل نہیں ملے گا, وہ فقط انسان کے اندر موجود ہے. کون سا دل؟ جو کبھی سلیم ہوتا ہے, کبھی مریض ہوتا ہے, کبھی صحیح ہوتا ہے, کبھی بیمار ہوتا ہے. کون سا دل ہے وہ؟ وہ دل جس کے بارے میں معصوم کا فرمانا ہے کہ القلب حرم اللہ, القلب حرم اللہ, دل حرم خدا ہے, دل حرم خدا, خدا کا حرم ہے. جس طرح آپ کا گھر آپ کی ناموس کا حرم ہے, ماں بہن بیٹی ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ناموس ہے. ناموس کو کہاں ہونا چاہیے؟ حرم میں ہونا چاہیے. ناموس کا حرم گھر ہوتا ہے. تو گھر میں انسان کے کون ہو؟ ناموس ہو. ناموس کی مقدس چیز ہے، ناموس کی عزت کی چیز ہے، غیرت کی چیز ہے. ناموس کے لیے الگ سے اہتمام ہو، انتظام ہو، اس کے لیے حریم بنائیں، اس کے لیے چار دیواری بنائیں، اس کو نامحرم سے چھپا کے رکھیں، اس کو اجنبی سے چھپا کے رکھیں، اور نامحرم کو حرم میں نہ جانے دیں. نامحرم کو حرم میں، جو اپنے حرم میں اہل حرم کے پاس نہ اجنبی لے جائے، اس میں غیرت نہیں ہوتی، غیرت نہیں ہوتی اس میں. وہ معروف شعر اکبر الہ آبادی کا، وہ سب کو یاد ہے آپ کو، اکبر الہ آبادی سنا ہوا نا؟ اردو شاعر گزرے ہیں، طنزگو شاعر، ان کا معروف وہ شعر ہے کہ بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گھر گیا. اس زمانے میں مرد بے پردہ بیبیوں کو دیکھ کر غیرت سے گڑ جاتے تھے، آج کل مرد بے پردہ بیبیاں دیکھ کر اور زیادہ ہاں خوشحال ہو جاتے ہیں، دل میں سرور آ جاتا ہے ان کے. اس زمانے کے مومن آج کے مومنوں میں فرق ہے. اس زمانے کے مومن بے پردہ بیوی دیکھ کر خیال کرتے تھے روزہ باطل ہو گیا ہے، لیکن آج کے مومن ایسے نہیں، ان کا بہت کنکریٹ روزہ ہے، سارے گناہ کر کے بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، سٹیل کا ہے، آہن ہی روزہ رکھتے ہیں، جو سارے گناہ کر کے بھی متاثر نہیں ہوتا. اکبر زمین میں غیرت قومی سے گھر گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کدھر گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. ظاہر ہے کہ جو انسان اپنی ناموس کی پرواہ نہ کرے، تو جب تک مرد کی غیرت پہ پردہ نہ پڑے، عورت بے حجاب باہر نہیں آتی. جب تک مرد کی عقل پہ پردہ نہ پڑے، عورت باہر با حجاب. خوب ایک ناموس ہے، حرم ہے، اس کے لیے خدا نے حکم دیا، اس کو حرم میں، مقدس ہے، حرم میں رکھو اس کو، حفاظت کرو اس کی. اسی طرح دل بھی حرم ہے. یہ دل، البتہ یہ پمپ نا، یہ خون کا پمپ ہے، اس میں خون ہے صرف. اب دوبارہ مجھے بار بار وضاحت نہ کرنی پڑے کہ میں جب دل کہوں تو پھر توجہ ہماری اس پمپ کی طرف نہ جائے. دل، دل مرکز، ادراکات کا مرکز، احساسات کا مرکز، فہم کا مرکز، الہامات کا مرکز، وحی کا مرکز، توجہ کا مرکز، درد کا مرکز. جب واقعا درد اٹھتا ہے انسان کو، اس کو دل کہتے ہیں. وہ روح میں ہے، نہ جسم میں. جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ روح میں ہے، وہ نفس میں ہے. اس کے بارے میں معصوم نے فرمایا، القلب حرم اللہ ولا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ، اور حرم خدا میں خدا کے علاوہ کسی کو آباد نہ کرنا. خدا کے حرم میں خدا ہونا چاہیے، خدا کے حرم میں غیر خدا کو آباد نہ کرو. خدا نے آنکھ بنائی کہ دنیا دیکھو، خدا نے کان بنائی کہ آواز سنو، خدا نے ہمارے آس پانچ حصے، پانچ حصے ہیں نا سب کے اندر، کون کون سی؟ حواس خمسہ جن کو کہتے ہیں، پانچ حصے، دیکھنے کی حس، سننے کی حس، چکھنے کی حس، چھونے کی حس، سونگنے کی حس، پانچ ہو گئی. پانچ حصے اللہ تعالیٰ نے سب کو دی، سب کے اندر یہ حصے موجود ہیں، اور فرمایا کہ ان پانچ حصوں سے میری طرف نہ ہو، میں ان حصوں کی دسترس میں نہیں ہوں. مجھے نہ دیکھ سکتے ہو، نہ چھو سکتے ہو، نہ لمس کر سکتے ہو، نہ چکھ سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو. حواس میں نے کس لیے بنائے ہیں؟ کہ حواس کے ذریعے سے میری خدائی دیکھو، حواس کے ذریعے سے میری خدائی دیکھو. دل بنایا ہے میں نے اپنے لیے کہ دل میں فقط مجھے رکھو، دل میں نے اپنے لیے بنایا ہے. ہوتا ہے نا، ایک گھر بناتے ہیں آپ، ایک کمرہ اپنے لیے بناتے ہیں آپ، مخصوص کمرہ اپنا، ایک مہمانوں کے لیے بنا دیتے ہیں، کھانے پینے کے لیے بنا لیتے ہیں، ایک اور کسی امور کے لیے بنا دیتے ہیں، لیکن ایک کمرہ آپ اپنے لیے بناتے ہیں. یہ آغا کا شخصی کمرہ ہے، اس میں کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. خدا نے انسان پیدا کیا، انسان کو بہت ساری چیزیں دی، اور یہ ساری چیزوں کا رخ دوسروں کی طرف کر دیا کہ آنکھوں سے دوسروں کو دیکھو، آنکھوں سے خدا نظر نہیں آتا, لیکن دل میں فقط خدا ہو, دل خدا نے اپنے لیے بنایا ہے. اس دل میں اگر کچھ اور آ جائے, انسان کبھی غصب بھی تو ہوتا ہے نا, غاصبانہ قبضہ, پلاٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں, گلیوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں, انسان ہے, قبضہ اس کے لیے ایک, آج کل تو قبضہ کرنا ایک بڑے شرافت سمجھی جاتی ہے, جو کسی چیز پر قبضہ کر لے کہ بڑا اہم انسان ہے. بس کچھ عرصے بعد تعارف بھی یہی ہوگا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے اتنے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے مثلا, اگر پتہ چلے کہ اس نے کوئی چیز قبضے میں نہیں کی تو نااہل آدمی سمجھا جائے گا کہ اس نے آج تک کسی چیز پر قبضہ نہیں کیا, چونکہ دنیا کا نظام ہی یہی بنا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہاں سے قبضہ کرنا شروع کیا, کبھی افغانستان پہ قبضہ, عراق پہ قبضہ, پھر فلسطین پہ قبضہ, ابھی لبنان پہ قبضہ, اور ایسا ایسا یہ قبضہ گروپ عالمی گروپ ہے, وہ اس کو نیچے ہیں پلاٹوں پہ قبضہ, لوگوں کے مثلا اموال پہ قبضہ, سب جس کے ہاتھ پہنچتا ہے کسی نہ کسی چیز پہ قبضہ کر لیتا ہے. یہ سارے قبضے, زمینوں پہ قبضہ, جاگیروں پہ قبضہ, دکانوں پہ قبضہ, مال پہ قبضہ, یہ بھی قبضے ہیں, لیکن سب سے برا قبضہ دل پہ قبضہ ہے. سب سے برا قبضہ دل پہ قبضہ ہے کہ کوئی حرم خدا میں جا کر قبضہ کر لے, کوئی کعبے پہ قبضہ کر لے, کوئی مسجد پہ قبضہ کر لے, کوئی امام بارگاہ پہ قبضہ کر لے, یہ بھی برے قبضے ہیں, لیکن سب سے برا قبضہ دل پہ قبضہ کرنا ہے, چونکہ دل خدا کے لیے ہے, اس میں غیر خدا نہیں جانا چاہیے. مشکلات ہماری ساری یہی ہیں کہ یہ دل جو فقط خدا کے لیے تھا, اب سب کچھ اس میں ہے سوائے خدا کے. ٹٹول کے دیکھیں, کھول کے دیکھیں, اس میں خدا کے علاوہ ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. یہی بشر کی مشکل ہے کہ حرم خدا میں اس نے غیر خدا کو لا کر آباد کر دیا, خدا کا حرم قبضے میں دے دیا, ان قوتوں کو دے دیا جن کو نہیں ہونا چاہیے, خواہشات کو دے دیا, ہوا و ہوس کو دے دیا, اپنی عادتوں کو دے دیا, اپنی آسائشوں کو دے دیا, ان چیزوں کو دل دے دیا ہم نے. دل حرم خدا اور کلام خدا کانوں میں نہیں اترتا, کلام خدا دل پہ اترتا ہے. میں اگر آپ سے بات کروں, میری بات آپ کے کان میں اترتی ہے, لیکن اللہ کا کلام انسان کے دل میں اترتا ہے. کل عرض کیا تھا کہ ہمارا ہنر ہے یہ, یعنی بہت بڑا کام کیا کسی نے اگر اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب بنا لے. قاری قرآن بننا بہت آسان, مفسر قرآن بننا بہت آسان, استاد قرآن بننا بہت آسان, معلم قرآن بننا بہت آسان, حافظ قرآن بننا بہت آسان, پبلشر قرآن بننا بہت آسان, ڈیلر بننا قرآن کا بہت آسان, سارے کام آسان ہیں, لیکن قرآن کا مخاطب بننا بہت دشوار ہے. کیوں؟ کہ قرآن کا مخاطب انسان کان سے نہیں بنتا, قرآن کا مخاطب انسان دل سے بنتا ہے. جب دل آمادہ ہو جائے قرآن کے لیے, پھر قرآن اترتا ہے انسان کے اندر, پھر نزول شروع ہو جاتا ہے, پھر فہم شروع ہو جاتی ہے قرآن کی. لیکن اس دل کو آمادہ کرنا پڑتا ہے. دل پہلے سے آباد ہے, ہر ایک انسان دل سے آباد ہے, کسی کا محبت دنیا سے آباد ہے, کسی کا حب نفس سے آباد ہے, کسی کا خواہشات سے آباد ہے, کسی کا شہوات سے آباد ہے, کسی کا شہرت سے آباد ہے, کسی کا ہر ایک کا دل بھرا ہوا ہے. ان بھرے ہوئے دلوں میں قرآن نہیں اترتا. قرآن اترتا ہے وہاں اس دل کے لیے جو فقط خدا کے لیے ہو. خداوند کا فرمان ہے, ایک حدیث قدسی میں ہے, انا نعم الشریق. خداوند نے فرمایا کہ انا نعم الشریق, میں بہت ہی بہترین پارٹنر ہوں, شریک. خدا سے بڑا اچھا پارٹنر کوئی بھی نہیں, میں بہترین شریک پارٹنر کو کہتے ہیں. خداوند نے فرمایا کہ میں بہترین شریک ہوں. خب آپ میں سے بعض ہوں گے جنہوں نے شراکت پہ, پارٹنرشپ پہ بزنس کیا ہوا ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ منافع تقسیم کرتے ہیں نا آپ, شریک ہیں, جتنا حصہ ہو, جتنا پیسہ ہو, اس حساب سے منافع آپس میں بانٹ لیتے ہیں. پچاس پچاس لے لیتے ہیں، چالیس ساٹھ لے لیتے ہیں، تیس ستر لے لیتے ہیں، بالآخر جو بھی طے کیا ہو، جتنا جس کا سرمایہ ہو، اور کوئی شریک اپنا حصہ دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور اکثر شریکوں میں اختلاف بھی اسی بات پر ہوتا ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ دوسرے کا حصہ مجھے ملے. یہ اچھا پارٹنر نہیں ہے جو دوسرے شریک کا حصہ بھی اپنی طرف. بہترین شریک ہوتا ہے جو اپنا حصہ بھی اٹھا کر دوسرے کو دے دے، یہ بہترین شریک ہوتا ہے. بہترین پارٹنر وہی ہے جو اپنا حصہ بھی اٹھا کر دوسرے کو دے دے. خداوند تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اگر کوئی شخص عمل کرے 99% میرے لیے کرے، یعنی خدا کے لیے کرے، 1% غیر خدا کے لیے کرے، میں وہ اپنا حصہ 99% بھی اٹھا کر اس شریک کو دے دوں گا کہ یہ بھی تیرے لیے. اگر عمل 99% خدا کے لیے ہو، 1% غیر اللہ کے لیے ہو، خدا نے فرمایا میں بہترین پارٹنر ہوں، میں کیا کروں گا؟ اپنا شیئر 99% وہ بھی اٹھا کر اس کو دے دوں گا جس کے لیے 1% کیا ہے آپ نے. اس وقت کرتے ہیں ہم، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کتنا مومن ہے، کتنا اچھا آدمی ہے. اللہ بھی نظر میں ہے لیکن لوگ بھی نظر میں ہیں. خوب، میں نے شریک ٹھہرا دیا، یعنی ایک عمل دو کے لیے کیا، خدا کے لیے بھی کیا اور لوگوں کے لیے بھی کیا. تو خدا اتنا بہترین شریک ہے کہ اپنا حصہ بھی اٹھا کر لوگوں کو دے دیتا ہے کہ یہ بھی انہیں کو دے دو، مجھے اس عمل کی ضرورت نہیں ہے. درواقع خدا کو کیا چاہیے؟ خدا کے اسماء الحسنی میں سے ایک ہے غیور. غیرت انسانی بڑی مقدس چیز ہے جو ابھی دبائی جا رہی ہے. اس وقت ہمارے ملک میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم ایک چیز جس پہ بہت زیادہ حملہ ہے، یلغار ہے جس کے اوپر، وہ انسانی غیرت ہے، اسلامی غیرت اور دینی غیرت ہے. اگر آپ دیکھیں میڈیا کو، جو کچھ چھپتا ہے، جو کچھ نشر ہوتا ہے، جو کچھ کہا جاتا ہے، جو کچھ دیکھا جاتا ہے، یہ سب حملے غیرت کے اوپر ہیں کہ غیرت مر جائے، غیرت نہ ہو انسان کے اندر. چونکہ پاکستان میں باقی اقدار اگر ہو نہ ہو، بعض چیزوں پر غیرت ضرور ہے، از جملہ دین کے اوپر غیرت موجود ہے، مذہب کے اوپر غیرت موجود ہے، لیکن یہ سیکولرزم کی یلغار، لبرلزم کی یلغار، روشن اسلام کی یلغار، روشن فکری کی یلغار اور یہ ساری چیزیں، یہ در حقیقت حملہ ہے انسان کی غیرت کے اوپر. غیرت کہتے کسے ہیں؟ غصے میں آ جانے کو غیرت نہیں کہتے، غضبناک ہونے کو غیرت نہیں کہتے، غیرت اس کو کہتے ہیں. میں نے حرم کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کی ناموس جہاں پر ہو وہ انسان کا حرم ہے، جہاں مقدسات انسان ہو وہ انسان کا حرم ہے. غیرت ایک احساس کا نام ہے، یعنی غیر کے وجود کو اپنے مقدس حرم کے اندر اگر غیر آ جائے، اگر غیر آ کر گھس جائے، اس غیر کے وجود کو اپنے حرم کے اندر محسوس کر کے برداشت نہ کرنے کا نام غیرت ہے. اگر غیر گھس آئے ہماری چار دیواری میں، ہمیں محسوس ہی نہ ہو، یہ غیرت نہیں ہے. اگر غیر آ جائے، ہمیں محسوس ہو جائے لیکن ہم اسے برداشت کر لیں، یہ بھی غیرت نہیں. غیرت اس چیز کا نام ہے کہ غیر کے وجود کو اپنی حریم و حرم کے اندر محسوس کر کے پھر اس کو برداشت